بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة النور مختصر تفسير كدس جاري ہے اور آخری آيات پر پہنچے ہیں. آيات نمبر 62 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. 62 سے ارشاد باری تعالی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، مؤمن تو صرف یہ ہیں جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. انما صیغۃ الحصر ہے، تو اصل مؤمن یقین طور پر مؤمن یہ ہیں جو ایمان رکھتے اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب یہ مومن کسی چیز پر جمع ہوتے ہیں، الامر جامع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لم يذهبوا، وہ چھوڑ کے نہیں جاتے، حتی استأذنوا، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لے. ان الذين استأذنوك، بے شک جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، پس جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگے کسی کام کے لیے، اپنے کسی کام کے لیے، فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ، بس آپ اجازت دے دیں ان میں سے جس کو آپ چاہیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا نہایت مہربان ہے. پچھلے درس میں ہم باتیں کر رہے تھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت کے تعلق سے. آج کے درس میں مجلس یا کسی اجتماع سے باہر نکلنے کی اجازت کے تعلق سے چند اہم باتیں ہیں. دیکھیے، انداز بیان کی خوبصورتی دیکھیے آپ، اب مسائل کو جمع کر رہا ہے. اب گھر میں داخل ہونا ہے، اجازت کب کیسے پوری تفصیل بتا دی گئی ہے. اب کبھی ایسا بھی کوئی موقع ہوتے ہیں جب اجازت لینی پڑتی ہے جانے کے لیے، آنے کے لیے، جانے کے لیے؟ جی ہاں، کب؟ تو اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے کب اور کیسے، اس سے پہلے ایک اہم بات ہے، کیونکہ جو عمل کریں گے وہ خاص قسم کے لوگ ہیں، عام نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور حکم کو ماننا اور عمل کرنا اور اس کی تحقیق کرنا، یعنی حق ادا کرنا، سب لوگ برابر ہیں کیا؟ نہیں ہیں. اس لیے اہل ایمان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ تم واقعی پکے مومن ہونا تو جو بات تم بتائی جا رہی ہے اس کو اپنا لو، صحیح سمجھو، اس پہ عمل کرو. یہ کام خاص قسم کے لوگ کرتے ہیں جو حق ادا کرتے ہیں. اس لیے شروع ابتدا کی چیز ہوئی، انما حصر ہے، صرف اور صرف المؤمنون، ایمان والے. یہ خاص ایمان والے، دعوے دار نہیں ہیں. ایمان کا دعویٰ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، سچے اور پکے مومن بہت کم ہے، اور ان کی خاص نشانی ہے. ایک نشانی آج آپ سمجھیں گے، بہت ساری نشانی ہے قرآن مجید میں، ایک نشانی آپ کو بھی بتاتے ہیں. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا معنی کیا ہے؟ آمنت باللہ ورسولہ، بات ختم. جب میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں نے گواہی دی ہے، اور گواہی علم کی بنیاد پہ ہوتی ہے، یعنی میں جانتا ہوں یقیناً جو میں کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے اس پر مکمل یقین ہے. جب قاضی پوچھتا ہے گواہوں سے کسی جرم کے بارے میں، وہ گواہ کہہ دے مجھے پتہ نہیں، تو گواہ ہوتا ہے وہ؟ تو گواہی کی اساس علم ہوتی ہے. جب میں کلمہ شہادت پڑھتا ہوں، اور کلمہ توحید ہماری پہچان ہے مسلمانوں کی، یہ کلمہ ہم سے کچھ تقاضا کرتا ہے، یعنی اس کلمے کے لازم ہے جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ کا کلمہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا ہی نہیں، آپ زبان سے کہتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، کلمہ پڑھتے تھے کہ نہیں؟ زبان پہ کلمہ تھا کہ نہیں؟ نماز بھی پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ نماز میں تشہد پڑھتے تھے کہ نہیں؟ تو زبان سے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، لیکن کیا مومن ہیں؟ فی الدرک الاسفل من النار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کی جو درکات ہے سب سے جو نیچے والے تہ ہے نا، یعنی یہود و نصارہ اوپر ہیں اس کے، یہ کلمہ پڑھتے ہوئے بھی سب سے نیچے ہے، کیونکہ منافق ہے، کلمہ کا حق ادا نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں ہے، صرف زبان سے پڑھا ہے. تو ایک کلمہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ جب تک یہ کام نہیں کرو گے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. زبان سے پڑھتے رہو. کیا ہم سے تقاضا کرتا ہے کلمہ؟ سب سے پہلے آمنت باللہ ورسولہ، ارکان ایمان چھ ہیں، جب تک ارکان ایمان پر آپ کا ایمان صحیح نہیں ہوتا آپ کا کلمہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. صحیح سے کیا مراد ہے؟ یعنی غلط بھی ہو سکتا ہے. کیا ارکان ایمان کو کچھ لوگوں نے غلط سمجھا ہوا ہے یا نہیں ہے کوئی؟ یہ سب کا ایمان ٹھیک، جس نے کلمہ پڑھا اس کا ارکان ایمان سارے ٹھیک ہو گئے. چھ ارکان ایمان ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور معروف حدیث سے مسلم کی سن جبریل علیہ السلام کی حدیث میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور سوالات کیے، چند میں سے ایک سوال تھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله وبالیوم الآخر وان تؤمن بقدر خیر وشرہ. اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہوئے بری ہو. کتنی ہوئے؟ اچھے. انہیں کہتے ہیں ارکان الایمان. یہ ارکان ایمان جو ہیں یہ عقیدے کے اصول ہیں مسلمانوں کے لیے، اساس. کوئی بلڈنگ بناتے ہیں آپ، اس کے لیے اساس تو ہوتی ہے نا، بنیاد تو ہوتی ہے نا، پھر آپ بلڈنگ کی تعمیر کرتے ہیں. ہماری نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، صلہ رحمی، والدین سے شروع کی، ساری کیا عمارت ہے ساری، اس کی اساس کیا ہے؟ یہ چھ ارکان ہیں، ان کی اساس کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بنیاد. اس لیے اکثر آیات میں لیکن آمن باللہ ورسول کیوں آتا ہے؟ کہ اصل بنیاد یہ ہے، اگر یہ ہلی ہوئی ہے آپ کی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، صلہ رحمی کوئی کام نہیں آئے. اس لیے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے، اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و حسن و صفات کمال بھی ہیں، ان سب پر ایمان ہے. اس مجموعے کو کہتے ہیں الایمان باللہ. اللہ تعالیٰ موجود ہے، کس نے انکار کیا ہے؟ کس نے انکار کیا ہے؟ کیا ہے، ہر دھرموں نے کیا ہے. کافر ہیں، نہیں کہتے کوئی اللہ نہیں ہے. دہریے کون ہیں؟ ایتھیسٹ کون ہے؟ یہ کہتے کوئی 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 خالق، کوئی رب نہیں ہے. وہ خود بھی مانتے ہیں کہ دنیا میں وہ خود نہیں آئے، ان کا وجود دنیا میں کس نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ خود نہیں آئے. الغرض، تو اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس پر تو کوئی بات ہی نہیں ہے، صرف ہم سمجھانے کے لیے بتا دیتے ہیں، کیونکہ جو یہ دعویٰ کرتے اللہ موجود نہیں ہے وہ جا کے اپنے عقل کا علاج کریں، وہ ذہنی مریض ہیں بیچارے، کیونکہ مسلمات میں سے ہے. کوئی کہہ نہیں ہے اس وقت یہ سورج نہیں یہ چاند ہے، اس کیا کہیں گے؟ اس کے بعد مانیں گے اس کو آپ دلائل دیں گے اس کو آپ؟ وہ یار بھائی جا کے اپنا پاگل خانہ پہ علاج کرو جا کے، دیکھو یہ سورج جیسے چاند بتا رہا ہے. یہ بات اتنی واضح ہے کہ اللہ موجود ہے، اس کی کوئی بات ہی نہیں کرنے کی. اور جن لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، یہ لوگ ہٹ دھرمی کا شکار ہیں، بس کچھ بھی نہیں ہے، ہٹ دھرم ہے. یعنی میں نہ مانوں، میں نہیں مانتا ہوں، کیا منوائے گا اسے آپ بتاؤ ذرا؟ کچھ ضرورت ہے اس دلائل کی دینے کی؟ کوئی ضرورت ہے بتاؤ دلیل بتاؤ جس نے پیدا کیا؟ چھوڑ دو اپنے حال پہ، چھوڑ دو اسے. دوسرا، اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق مالک تدبیر کرنے والا مشکل شاہ حاجت روا کوئی نہیں ہے. یہ مسلمات میں سے ہے. انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے خالق اللہ تعالیٰ کوئی اور نہیں ہے. اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے خاص رسول نہیں بھیجے لوگوں کے بتانے کے لیے کہ تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا خالق اللہ تعالیٰ ہے. یہ سب کو پتا ہے. اصل جھگڑا جو تیسرے نمبر پہ ہوا ہے رسولوں کا اور امتوں کا، کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، عبادت اللہ کی کرنی ہے، صرف کسی اور کی عبادت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کرنا ہے. قرآن مجید جتنی اللہ کی کتابیں نازل ہوئے ہیں اس لیے نازل ہوئی ہیں، یہ بنیادی پیغام ہے قرآن مجید کا. رسول کی رسالت کا بنیادی پیغام یہی ہے، توحید عبادت ہے، کہ ایک اللہ کی عبادت کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. پہلے جانو کہ عبادت ہوتی کیا ہے. تمام عبادات صرف اللہ کے لیے صرف کرنے توحید عبادت ہے. ان میں سے کسی ایک عبادت کو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شامل کر دینا یہ شرک فی العبادہ ہے. قربانی اللہ کے لیے کرنی، بکرا ذبح اللہ کے لیے کرتے ہیں نا، اب مزار پہ جا کے پیر کے لیے بکرا ذبح کرنا یہ شرک فی العبادہ ہے. قربانی میں اپنے شرک کیا، شریک کر دیا اس بزرگ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، برابر کر دیا، شریک یعنی برابر حصے دار. عبادت میں اللہ کا حق بھی ہے، اس کا حق بھی ہے، اللہ کا حصہ بھی ہے، اس مخلوق کا حصہ بھی ہے جو پیر یا بزرگ ہے. شرک فی العبادہ ہے. دعا ہے، پکار ہے، نظر و نیاز ہے، توکل ہے، خوف ہے، ڈر ہے، امید ہے، یہ ساری چیزیں. اس سے بڑھ کر جو مصیبت ہے جس پہ جھگڑا نہیں تھا، مشرکین عرب کا جھگڑا نہیں تھا کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا ہو سکتا ہے توحید ربوبیت پر شرک کرنا، یہ اس وقت تھا ہی نہیں. لیکن بعض میں لوگ آئے، شیطان نے ایسے بہکایا ان کو، وہ ایسے پکڑا ان کو، لوگوں نے کہا کہ علی مشکل کشا ہے، غوث حاجت روا ہے، نعوذ باللہ. جو ربوبیت کا حق ہے اس میں بھی شریک کر دیے. ان للہ وان الیہ راجعون. الغرض پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی و صفات الکمال ہے. اہل قبلہ جو ایک قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان میں سب سے زیادہ جھگڑا جو ہے اہل قبلہ کا اسی مسئلے میں ہوا ہے. یعنی جو اہل توحید عبادت رسولوں کا اپنی امتوں کے ساتھ جو شرک کرتے تھے، کافر تھے، ان کے ساتھ جھگڑا تھا توحید عبادت کا تھا. لیکن جو کلمہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آپس میں جو اہل قبلہ ہیں، جو سب سے سخت جھگڑا ہوا ہے وہ توحید اسماء صفات میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہے اور صفات الکمال ہے. اس میں جہمیہ گروہ ہے، معتزلہ ہے، پھر کلابیہ، شاعرہ، ماتردیہ، سب گروہ بعض میں نکلے ہیں. ان سب نے اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات میں کہیں نہ کہیں پر کوئی غلطی کی ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان، مختصر رسولوں پر ایمان. میرا ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. رسالت پر ایمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پر ایمان ہے. جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کی تعمیل کرنی ہے، جس چیز منع کی اسے رک جانا ہے، خبر کی تصدیق کرنی ہے، شریعت کے پابند ہونا ہے، توقیر کرنی ہے، محبت کرنی ہے، درود پڑھنا ہے، سر حقوق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو رسالت پر ایمان اسے یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم وہ کرتے ہیں، جو نہیں کیا ہم نہیں کرتے. اب جشن میلاد النبی کی بات ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، لوگ کہتے ہیں گستاخ رسول ہیں جو جشن نہیں مناتے. جب اب یہ جملہ کہ گستاخ رسول ہیں جو جشن نہیں مناتے، پتہ ہے اب ہم کچھ نہیں کہہ رہے. سب سے زیادہ آپ کس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ جنہوں نے اپنے جانیں دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاع کیا ہے. سب ابوبکر صدیق نے زندگی میں ایک مرتبہ کبھی جشن منایا؟ سب عمر الخطاب نے، سب عثمان رضی اللہ عنہ، سب علی نے، کسی صحابی نے، تابعین میں سے کسی نے، محدثین میں سے کسی نے، چاروں فقہا ہے جو معروف ہے ان میں سے کسی نے؟ عجب بات ہے، وہ گستاخ رسول تھے سب. چوتھی صدی میں رافضی فاطمی جو ہیں، عبیدی جو باطنی، انہوں نے اس بدعت کو ایجاد کیا ہے اور امت نے اس سے قبول کر لیا. سبحان اللہ، بعض لوگوں نے اسے منتشر کر دیا ڈنڈے کے زور پہ، کیونکہ حاکم جو تھا عبید فاطمی تھا، اس نے اس کو قانون بنا دیا، جو جشن نہیں منایا اس کو سزا ملے گی. پھر آہستہ سے منتشر ہو پوری امت اسلامیہ میں. آمنت برسول اللہ میں کہیں پہ نہیں ہے کہ جشن بھی منانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، واللہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. اگر ہوتا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کچھ چھپایا نہیں ہے. یعنی خیر جو ہے اپنے آپ کو محروم کیا، اپنے پیارے صحابہ کو محروم کیا، اپنے پیارے بیویوں کو محروم کیا، اور سب سے بہترین زمانوں کو محروم کیا، نہیں بتایا. بعد میں چوتھی صدی میں بعض لوگ آتے اور کہتے ہیں نہیں جشن مناؤ، یہ تمہارے لیے دین ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. الغرض الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمانیات کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنی ہے، جو آپ نے فرمایا ہے وہ حق ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، قرآن بھی وحی ہے، صحیح حدیث بھی وحی ہے. سنت کو لازم پکڑنا ہے، ہم سے تقاضا کرتے ہیں آمنت برسول اللہ، سنت کو لازم پکڑنا ہے. سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور طریقہ، اسے سنت کہتے ہیں، انہیں منہج بھی کہتے ہیں، یہ واجب ہے. بعض کہتے ہیں سنت ہے مطلب اس کو کریں تو ثواب، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے. یہ وہ سنت ہے جو فرض واجب کی ضد میں ہے، اس کی بات نہیں کر رہے ہم. سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے جو فرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری ہے، فرض ہے. تو امنت برسول اللہ، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اسے ہم نے لے لینا ہے. پھر دیکھیں گے فرض ہے، مستحب ہے، جائز ہے، مکروہ ہے، حرام، شرع حکم کے اس کے مطابق ہم کریں گے نا. منع کیا ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، منع نہیں کیا ہے، یہ دونوں برابر ہیں، جائز ہے، مباح ہے، حکم دیا ہے، واجب ہے یا مستحب ہے، تو ہم دیکھیں گے نا. یہ سب موجود ہے، تفصیل موجود ہے ساری. اذا کانوا معه على امر جامع، جب یہ صحابہ جو اہل ایمان ہے، خصوصی طور پر صحابہ جو اس وقت موجود تھے، اور تا قیامت جو بھی ان میں شامل ہیں جو مومن ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں صحیح طریقے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح طریقے سے ایمان رکھتے ہیں، جب کسی اجتماعی مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، اجتماعی مطلب کیا، یعنی جہاد ہے، عید ہے، اجتماعیت ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، اور جس میں اجتماع ہوتا ہے اگر اس میں یہ مسلمان شامل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، لم یذهب، نہیں چھوڑ کے جاتے اس اجتماع کو، حتی استاذن، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لیں. تو اجازت مانگنا اس اجتماع سے نکلنے کے لیے. اچھا، جمعہ کا اجتماع، وہ اجتماع ہے. منافقین کیا کرتے تھے جمعہ کے خطبے کے دوران؟ کیونکہ دل میں تو ایمان ہے نہیں، تو جب سنتے تھے قرآن کی آیات اور احادیث اور خاص نصیحتیں، دل تنگ ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے الفاظ سنتے دل تنگ ہو جاتا ہے، دل میں ایمان جو نہیں ہے نا، ایمان کا نور تو ہے نہیں، تو جب دل تنگ ہوتا تو نکلنے کی کوشش کرتے. تو کیا کرتے، صحابہ کے پیچھے چھپ کے چلے جاتے، اجازت نہیں مانگتے تھے. اچھا، اجازت اگر مانگ، اچھا اگر ضروری کام پر جانا ہو تو طریقہ یہ تھا کہ اشارہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ سے اجازت دے دیتے تھے تو چلے جاتے تھے. طریقہ یہ تھا، اجازت جو جس کا ذکر ہو رہا ہے. لم يذهب حتى استأذنوا ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں اس اجتماع کو چھوڑنے کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ وسلم ایمان رکھتے ہیں. گواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس کے لیے؟ اس وقت کون تھے جو اجازت لیتے تھے آپ وسلم سے؟ تابعین تھے یا بعد میں لوگ تھے؟ ہم لوگ تھے، کون تھے؟ صحابہ تھے نا. تو صحابہ جو ہیں، اگر اپنے کسی کام کے لیے خصوصی طور پر کوئی ضرورت پڑے، اجتماع میں موجود ہیں تو کام کے لیے اگر جانا ہے تو آپ سے اجازت لیتے تھے. تو وہاں پہ اللہ نے دو شرطیں بتائی ہیں اجازت لینے کی، ایک تو بتا دے کہ یہ مومن ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی ان کا ٹھیک ہے، درست ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان بھی درست ہے. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنٍ، جب اپنے لیے، اپنے کسی خاص کام کے لیے آپ سے اجازت مانگیں، فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ جس کو چاہے ان میں سے اجازت دے دیں. دو شرطیں، ایک اپنے کام کے لیے، ضروری کام کے لیے جانا ہے، دوسری آپ جس کو چاہے اجازت دیں، جس کو چاہے نہ دیں آپ کی مرضی ہے. یعنی ضرورت پڑتی ہے، بات جہاد کی ہو رہی ہے اور ایک شخص جو ہے مجھے پتہ ہے اس کے اندر صلاحیت ہے، یہ بندہ کافی سوچ بچار والا ہے، اس کے ذمہ میں کوئی کام لگاؤں گا، اس لشکر کے ساتھ اگر یہ شامل ہوگا تو بہت فائدہ ہوگا، نقصان سے ہم بچ سکتے ہیں، اور وہ اجازت مانگنا چاہتا ہے، مجھے ضروری کام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں آپ نہ جائیں کیونکہ آپ کی ضرورت ہے ہمیں. تو حق کس کا ہے اجازت دینے نہ دینے کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فاضل من شئت منہم، آپ جسے چاہیں اجازت دے دیں، جسے چاہیں آپ نہ دیں، آپ کی مرضی ہے. واستغفر لهم اللہ، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. کیوں؟ کیونکہ اصل بات یہاں پہ رہنا اجتماع میں کمی کوتا ہے، اگر کوئی ہو بھی گئی ہے، وہ ہو جاتے، بشر ہیں، کمی کوتا ہو جاتے کسی نہ کسی چیز میں، اگر نہیں بھی ہو اسے مضبوط کرنے کے لیے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. آپ دیکھیں، ایک تو ایمان کی گواہی ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اور آپ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں. یعنی آپ جو ہے اللہ آپ کی مغفرت کرے، غفر اللہ لک. واستغفر لهم اللہ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا ہے اور بڑے رحم کرنے والا ہے. ایمان ہے، دو قسم کے لوگ ہیں، اجتماع ہے، کچھ لوگ چھپ کے صحابہ کے پیچھے یوں چھپ چھپ کے نکل کے چلے جاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، منافقین، اور کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں پورے مجمع کے سامنے، چھپ کے نہیں جاتے. کیا کہیں گے لوگ؟ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے، کیا ہے، کیوں ہے، ضرورت کی کام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلایا ہے، یہ بندہ چھوڑ کے جا رہا ہے، ڈر اللہ تعالیٰ کا ہے بس. لوگ کیا کہتے ہیں، میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یہ لوگوں کی بات ہے، لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے. آج لوگ آپ کی ایک بات سے خوش ہیں، وہی لوگ کل آپ کی کسی اور بات سے ناراض ہو جائیں گے. تو لوگوں کو راضی کرنا محال ہے، لیکن رب کو راضی کرنا آسان ہے، جو ہمیں محال لگتا ہے بہت مشکل لگتا ہے. انما رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو اس لیے سب کے سامنے کھڑے ہو کے اجازت مانگنا، اور جمعہ کے خطبے میں کیونکہ بات کرنا منع ہے، اگر بات کر لیں جمعہ خطبے تو جمعہ خطبے کا اجر ثواب ختم ہو جاتا ہے، صرف اشارہ کرتے تھے بس، اور آپ صرف اشارہ دیتے تھے کہ آپ جا سکتے ہیں، اشارہ تھا بات نہیں، تو یہ طریقہ تھا، سبحان اللہ. اور کوئی اجتماع جمعہ کے خطبے کے علاوہ تو بات بھی کرتے تھے، اجازت مانگتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں اجازت دے دیں، جسے چاہیں اجازت نہ دیں، اور پھر دعائے مغفرت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. پھر انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ میں دیکھ کہ اگر میں ہوتا اس وقت میں کیا کرتا. دیکھیں یہ بات آسان نہیں ہے، دیکھیں توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. آج ہم اس مجمع میں اگر کوئی ایسی بات کریں جو ہمیں شاید لگے کہ اچھی نہیں ہے، تو بعض لوگ ہم بیٹھ جاتے ہیں، اجازت نہیں مانگتا، کہ عام سی بات ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیں گا جانے کے لیے، بہت بڑی بات ہے، عام بات نہیں ہے. لیکن اس کے لیے ایک راستہ آسان کر دیا ہے، آپ منافقین والا کام نہ کریں، چھپ کے نہ جائیں. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو مومن نہیں ہے نا، ابتدا کہاں سے ان المؤمنون، تو ایمان کا کوئی تعلق ہے کہ نہیں ہے نا تعلق ایمان کا. ارے بات اجازت کی، ایمان کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ ایمان ہے تو اجازت ہے نا، جس کا ایمان نہیں وہ تو چھپ کے جاتا ہے نا، تو آپ صلی خبر نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے، پھر چلے جاتے ہیں. لیکن اہل ایمان میں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگیں اور پھر آپ چلے جائیں. پھر دوسرا مسئلہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد يعلم اللہ الذين تسللون منکم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتة او يصيبهم عذاب الیم. قد يعلم الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. مخاطب اہل ایمان ہے، اس وقت سب لوگ ہیں، خصوص طور پر اہل ایمان ہے. لا تجعلوا، مت بناؤ، یا مت یہ کام کرو، دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، اپنے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا جیسے کہ تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو. قد يعلم الله، تحقیق اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، الذين يتسللون منكم، جو لوگ تم سے نظر بچا کر چھپکے سے چلے جاتے ہیں. الذين ذكر سبحان الله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره. بس خبردار ہو جائیں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی. ان تصيبوا فتنة کہ ان کو کوئی مصیبت یا آفت پہنچے. ويصيبهم عذاب اليم یا ان کو دردناک عذاب پہنچے. دو تین چیزیں. پہلی بات ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. اس کے دو معنی ہیں دونوں صحیح ہیں. پہلے کہ پکار رہا ہم کہتے ہیں اے فلان نام لے کے یا ابو فلان یا ابن فلان. ہماری یہی پہچان ہوتی ہے نا جب مخاطب ایک دوسرے سے ہو تو یہی کہتے ہیں نا. اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں جیسے کہ صحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بلانا ہے؟ خاص تعلیمات ہیں, احترام ہے, قدر ہے, بہت بڑا بلند مرتبہ ہے. اس لیے مخاطب آپ جب مخاطب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایسے ہرگز نہیں جیسے کہ آپ دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں. یا محمد کہنا جائز نہیں ہے, یاد رکھیں. یا محمد کہنا براہ راست حرام ہے, جائز نہیں ہے. یا ابن عبداللہ جائز نہیں ہے کہنا, کیونکہ ایک دوسرے سے مخاطب ایسے ہوتے ہیں نا. تو کیا کہنا ہے؟ یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, یہ کہو. پہلا معنی. دوسرا معنی دعا پکارنا, بد دعا. یہ کبھی نہ سمجھنا ایک دوسرے بد دعا دیتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی ناراض ہو بد دعا دے دے کہ وہ بھی ایسے ہو جیسے کہ آپ دوسروں کے دعا بد دعا سے کام لیتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ لوگوں کے لیے اور بد دعا ایسے نہیں جیسے کہ آپ دوسروں کے ساتھ معاملہ پیش کرتے ہو اور طے کرتے ہو. اور یہ دونوں معنی اس اعتبار سے صحیح کہ اس میں کوئی تعارض نہیں ہے. کیا دعا معنی پکارنا نام سے یا دعا سے مطلب دعا ہی ہے جیسے کہ ہم دعا کرتے ہیں اس کے خیر کے لیے, بھلائی کے لیے اس کی بد دعا دیتے ہیں. تو اس سے بچے کو ایسا کام نہیں کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں اور پھر کوئی ناگواری ہو پھر آپ لوگوں کو مسئلہ ہو. اس لیے آگے فرمایا ہے قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم میں سے وہ لوگ جو چھپ چھپ کے مجلس سے نکل جاتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا منافقین, تو دیکھیے اجتماع ہے یا جمعہ کا خطبہ ہے, صحابہ کو دیکھتے کہاں پہ اس کو پیچھے سے چھپ چھپ کے نکل کے چلے جاتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے تو آپ چھپ کے تو آپ چلے گئے ہیں, رب سے کیسے بچو گے؟ اپنے آپ کو رب سے چھپا سکتے ہو؟ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم یہ کام کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس کام سے. تو جس کے دل میں ایمان نہیں اس کو فرق پڑے گا کہ اللہ راضی ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے؟ ایمان ہی نہیں ہے نا. منافقین کے دل میں کہاں ایمان, ذرہ برابر بھی نہیں ہے. لیکن اہل ایمان کے لیے خاص تعلیمات ہیں. ایسا کام کچھ لوگ کرتے ہیں, تم لوگوں نے یہ کام نہیں کرنا ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراض کرنے سے بچنا ہے, اسی طریقے سے جیسے یہ لوگ چھپ چھپ کے جاتے ہیں تم لوگ ایسا ہرگز نہ کرنا, کیونکہ رب سے تو چھپ نہیں سکتے نا. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اس لیے آگے فرمایا ہے فَلْيَحْذَرْ, بس خبردار ہو جائیں, خبردار ہو جائیں. اب بات بڑی خطرناک ہونے جا رہی ہے. کون خبردار ہو جائے؟ فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. امر میں تین چار چیزیں ہیں. حکم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہے, منہج ہے اور شریعت سب اس میں شامل ہے. لفظ ایک ہی ہے امری ہی. اچھا اگر منع کیا گیا ہے تو امر میں شامل نہیں ہے. منع کیا کسی چیز سے پھر ہے تو لفظ امر تو بھی شامل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم ہے اس میں امر نہیں اور جو خبر ہے سب اس میں شامل ہے. جو مخالفت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تو خبردار ہو جائیں کہ ان کو کوئی فتنہ نہ پہنچے. فتنہ یعنی جو مخالفت کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تو فتنے میں تو مبتلا ہوگا. وہ سزا ہے اس کی. فتنہ کیا ہے؟ آفت ہے، مصیبت ہے، شرک سب سے بڑا فتنہ ہے، رب کو ناراض کرنا، نافرمانی. ایک جیسے یہ برابر نہیں ہوتی. جو رب کو ناراض کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہ کر کے، مخالفت کر کے، تو وہ ایسے فتنے میں مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہوگا. اس لیے سب سے زیادہ خطرناک معاملہ اہل بدعت کا ہے، شرک، بدعات و خرافات کرنے والے، عقیدے کے اصول میں غلطی کرنے والے. خبردار ہو جائیں کہ وہ اللہ کی پکڑ میں ہیں، فتنے میں ہیں، مصیبت زیادہ. لوگ سب سے زیادہ وہ نہیں جو بیمار ہیں، لولے لنگڑے ہیں یا بستر مرگ پہ پڑے ہیں، وہ نہیں ہے، وہ دنیاوی مسئلہ ہے. اللہ کے رحم کرے، اللہ کو شفا دے، دنیا کا مسئلہ ہے. دنیا کو چھوڑ، مرنے کی دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے نا، مرنا تو سب نے. سب سے زیادہ مصیبت زیادہ لوگ وہ ہیں جو شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ. شرک، بدعات اور خرافات. ان تصیب فتنۃ، اسے بدعت، بدعت کو کیوں نہیں چھوڑتا؟ آپ کہتے ہیں بدعت ہے، کہتے ہیں تم فتنے باز ہو، تم شر پسند ہو. لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، جشن میلاد پہ جمع ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں بدعت ہے، لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، گستاخ رسول ہو تم. فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنۃ او یصیبهم عذاب الیم. صرف فتنہ نہیں ہے بلکہ عذاب علیم بھی، دردناک عذاب بھی پہنچے گا. دنیا میں مبتلا ہے مصیبتوں میں، فتنے میں، آخرت میں کیا ہوگا؟ عذاب علیم. کیا جشن منانے کے بعد بھی ہمیں عذاب علیم کی طرف دھمکی دے رہے ہیں؟ یار میں دھمکی نہیں کسی کو نہیں دے رہا، میں دھمکی دے رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے او یصیبہم عذاب علیم، جو مخالفت کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے حکم کی، خبردار ہو جائیں کہ ان کو کوئی مصیبت نہ پہنچے. فتنہ ہے، فتنے میں شرک، بدعات، خرافات، سب نافرمانیاں شامل ہیں. دنیا میں فتنے میں مبتلا ہے، آفت ہے، مصیبتیں ہیں، آخرت میں عذاب علیم ہے. یہ رب کریم کا فرمان ہے. ہر بدعت اس میں شامل ہے، چاہے بدعت جہمیہ کی ہو، خوارج کی ہو، روافض کی ہو، یا اشعار ماتوریدی، جتنی بدعتیں موجود ہیں سب اس میں شامل. کیوں؟ کیونکہ اصل میں مخالفت ہوئی کہ نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی. جب مخالفت ہے تو پھر فتنہ بھی ہوگا، نعوذ باللہ، اور عذاب علیم. بیچ میں کیا ہے؟ فتنہ ہے، عذاب علیم ہے، بیچ میں کوئی چیز ہے؟ توبہ ہے نا، توبہ کریں، فتنے سے بچیں، عذاب علیم سے بچیں. اگر توبہ نہیں ہے، فتنہ بھی باقی رہے گا، اور اللہ نہ کرے اگر خاتمہ اسی فتنے پہ ہوا تو پھر آگے کیا ہے؟ پھر تو عذاب علیم ہے، نعوذ باللہ، دردناک عذاب ہے. پتہ ہے سلف، ہم کہتے ہیں فہم السلف بہت ضروری ہے، کیوں کہتے ہیں ہم؟ پتہ ہے اگر ہم مسلمان دور حاضر میں، ہر زمانے میں عمومی طور پہ، خصوصی طور پہ دور حاضر میں، اگر واقعی ہم جمع ہونے چاہتے ہیں، اجتماعیت مسلمانوں کی، ہم بکھر چکے ہیں نا فرقے فرقے میں، چاہے کوئی نہ مانے یا نہ مانے، حقیقت تو یہی ہے نا. اب واقعی کو کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ اس وقت ہم فرقوں فرقوں میں بٹ چکے ہیں، چاہے یا نہ چاہیں، ہیں فرقے، امت میں فرقے ہیں. ہم ان فرقوں سے کیسے بچ سکتے ہیں یا نہیں بچ سکتے کبھی بھی؟ یعنی امت میں فتنے ہمیشہ، یہ فرقے ہمیشہ ہوں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور اس کا کوئی حال بھی نہیں ہمارے پاس. اللہ نے ہمیں ایسے پیدا کیا ہے، اور اس ایسے ہم مسلمان بکھر کے رہیں گے، مریں گے سب، یا کوئی راستہ بتایا گیا ہمیں، اس پہ آپ جمع ہو سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. جی کیا جواب ہے؟ ہے نا کوئی راستہ؟ نا ہے راستہ. راستہ کیا ہے؟ علم انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، الجماعہ. 73 فرقوں کی معروف و مشہور حدیث، بعض لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے، امت میں فرقے موجود ہیں، صحیح غلط ہے؟ صحیح ہے. سب صحیح ہیں؟ نہیں. سب غلط ہے؟ نہیں. کچھ تو صحیح ہوں گے نا، جو کچھ ہے ان کی کچھ پہچان ہونی چاہیے کہ نہیں, ان کا کوئی طریقہ, کوئی منہج تو, کوئی طریقہ تو ہوگا نا, جو صحیح ہے, جو جہنم کے عذاب سے بچنے والے ہیں, جو صحیح نہیں ہیں سارے, چاہے سزا تو ملے گی ان کو نا جو صحیح نہیں ہے. سب کلمہ پڑھنے, کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ نہیں؟ جب امت ہے مسلمان ہے تو کلمہ تو پڑھا ہے نا. ہم یہود و نصارہ کی بات نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے مسلمانوں کی بات. فرقے ہیں کہ نہیں موجود ہیں؟ اب میں حدیث کی بات نہیں کر رہا, اب کہنے حدیث ضعیف ہے, ٹھیک ہے آپ کی بات سنتے ہوئے, جبکہ صحیح ہے, ٹھیک ہے آپ کی تنزل آپ کی بات کہتے ہیں, ٹھیک ہے. فرقے موجود ہیں, موجود ہیں. سب صحیح ہیں؟ نہیں. سب غلط ہیں؟ نہیں. کچھ صحیح کچھ غلط ہے. ہاں اچھا, جو کچھ صحیح ہیں کس بنیاد پہ آپ نے صحیح کہا ہے؟ ترازو تو ہونا چاہیے نا. جبکہ یہ بات ہے, میں جب مسلمان فرقے کہے تو سب قرآن بھی پڑھتے ہیں اور حدیث بھی پڑھتے ہیں, امت ہی ہے نا, میری امت. اب حدیث کی طرف آ تو میری امت ہے, حدیث کو اب چھوڑ دے تو مسلمان ہیں سارے. مسلمان کون ہیں؟ امت ہی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا. یہ الگ بات ہے کون صحیح کون غلط, یہ بات نہیں کر رہا میں. کلمہ پڑھا تو مسلمان ہو گئے ہم, ٹھیک ہے, ایک چھتری کے نیچے ہیں. فرقے موجود ہیں, سارے صحیح نہیں ہیں, سارے غلط نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. جو صحیح ہے آپ کے میرے نزدیک, ہم فیصلہ کر سکتے ہیں. میرے رجحانات کچھ, آپ کے کچھ اور آپ کے کچھ ہوں گے, تو کون سا تراز جس پہ تول کر ہم کہیں گے یہ صحیح فرقہ باقی غلط ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں, کوئی آپ فرقہ دیکھ, کوئی آپ طریقہ دیکھ لیں. عقل سے ہم متحد ہو سکتے ہیں یا عقل نجات کا باعث بن سکتا ہے اس تفرقے سے بچنے کے لیے اور واپس اکٹھے ہونے کے, جمع ہونے کے لیے؟ عقل, منطق, وجد, کوئی اور طریقہ, خواب. خواب میں جب دیکھیں کہ کوئی چیز, آپ سلم خواب میں آئے ہیں, یہ حکم دیا ہے, آپ میری بات مانیں, میں نے خواب میں دیکھا, میں بزرگ ہوں, آپ کا استاد ہوں, آپ نے اور خواب دیکھا, اس نے اور خواب دیکھے, جمع ہو سکتے ہیں. کیا ہے؟ عقل بھی نہیں ہے, منطق بھی نہیں ہے, خواب بھی نہیں ہے, وجد بھی نہیں ہے, کشف بھی نہیں ہے. پھر کیا طریقہ ہمارے پاس ہے؟ فہم, جو میں نے سمجھا ہے, جو آپ نے سمجھا ہے, جو آپ کے استاد نے سمجھا, جو اس استاد نے سمجھا, جو چار اماموں نے سمجھا, جو ایک امام نے سمجھا ہے, ایک محدث نے سمجھا ہے, یہ کیا ممکن ہے کہ ایک ہی بندے کی بس بات مانی جائے اور وہ حق پہ ہو, ہم جمع ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی ایک شخص صحیح نہیں ہو سکتا, کیونکہ معصوم نہیں ہے, وحی نازل نہیں ہوتی, عصمت وحی سے ہوتی ہے. تو ایک شخص کی بات نہیں کر سکتا, صرف امام ابو حنیفہ ٹھیک ہے, صرف اسی کی بات کو, انہیں کی بات کو مانو. نہیں, صحیح بھی کہیں گے غلط بھی کہہ سکتے ہیں, معصوم نہیں ہے, صحیح کو مانیں گے غلط کو چھوڑ دیں گے ہم. لیکن وہ کون سی چیز جو معصوم ہے, جو قرآن اور سنت میں ہمیں جمع کر سکتی ہے؟ ایک چیز ہے, میری اور آپ کی سمجھ اگر ایک ہو جائے. میری آپ کی سمجھ کیسے ایک ہوگی؟ کیا وہ طریقہ موجود ہے؟ سلف صالحین, آپ علیہ السلام کا زمانہ ہے, صحابہ ہیں, تابعین, اتباع تابعین, تین بہترین زمان ہیں, القرون المفضلہ تین. کہ انہوں نے قرآن اور حدیث سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہے؟ سمجھا ہے. انہوں نے کیسے سمجھا ہے اور وہ سمجھ ہم اپنا سکتے کہ نہیں اپنا سکتے؟ اپنا سکتے. وہ کیسے؟ اختلاف ان میں بھی تھا, کس نے کہا اختلاف نہیں تھا؟ ٹھہریں ذرا بتاتا ہوں میں. اختلاف بعض مسائل میں تھا, بعض میں نہیں تھا. جن مسائل میں ان کا اختلاف نہیں تھا, آج ہمارا کیوں اختلاف ہے؟ سوال تو یہ ہے, کیا کچھ ایسے مسائل ہیں جن میں سلف, جن میں صحابہ شامل ہیں, جن میں سلف کا اختلاف نہیں تھا, آج ہمارا اختلاف ہے؟ یہ تمام مسائل میں صحابہ کا اختلاف, اس لیے آج ہمارا بھی اختلاف ہے. اور پھر عثمان فرقے کیوں نہیں تھے؟ یہ فرقہ ابو بکر صدیق کا, یہ فرقہ عمر بن خطاب کا, یہ فرقہ سن زبیر بن عوام کا, وہ فرقہ سیدنا خالد بن ولید کا, فرقہ تھا کوئی؟ فرقہ تھا, اختلاف تھا, اختلاف تھا, فرقہ تو نہیں تھا نا. تو دو باتیں ہیں, ایک اختلاف کے باوجود بھی فرقے نہیں تھے, دوسرا اختلاف کس چیز میں تھا, کیوں فرقے نہیں تھے؟ کیونکہ مسائل دو قسم کے ہیں, ایک ہے عقیدے کے اصول اور دوسری فروع مسائل. عقیدے کے اصول میں کوئی اختلاف نہیں تھا. عقیدے کے اصول ارکان ایمان, چھ ارکان ایمان ہیں, ایمانیات ہیں, یہ سب اس میں شامل ہیں. ایمانیات میں, عقیدے کے اصول میں صحابہ کا, تابعین کا, اتباع التابعین کا, چاروں جو فقہاء ہیں معروف, امام ابو حنیفہ, امام مالک, احمد بن حنبل, امام شافعی اور دیگر جو محدثین تھے, فقہاء تھے, جو محدثین تھے, امام بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, جتنے محدثین تھے, اس بہترین زمانے کی بات میں کر رہا ہوں, ان سب کا عقیدے کے اصول میں کوئی اختلاف نہیں تھا. اللہ تعالیٰ واحد سچے معبود ہے, کسی نے شرک کی بات نہیں کی, سب مانتے تھے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, کسی نے ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا. کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, ایک کا نام دکھا دے, کہیں پر بھی نہیں ہے. عقیدے کے اصول میں سب مجتمع تھے, کوئی اختلاف نہیں تھا. فروعی مسائل میں اختلاف تھا ان کے بیچ میں, اور اختلاف کیوں تھا؟ حق کو پانے کے لیے. اس لیے فرقے بھی نہیں بنے, تفرقہ نہیں تھا, اختلاف موجود ہی, فرقے نہیں تھے کبھی. آج اختلاف بھی اور فرقے واریت بھی ہے. تب اختلاف تھا, فرقہ نہیں, کیونکہ جب اصول میں اختلاف ہوتا ہے فرقہ لازمی آتا ہے. فروع میں اختلاف ہوتا ہے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ہوتا ہے, حق کو پانے کے لیے ہوتا ہے. صرف ہٹ درمی نہیں ہوتی, خواہش نفس کی پیروی نہیں ہوتی, ہدایت کا راستہ اپناتے ہوئے مسئلے کو یوں سمجھے جیسے کہ انہوں نے سمجھا ہے, مجتہد عالم ہے, غلطی لگ گئی اجتہاد میں, معصوم نہیں ہے, ایک اجر ملے گا. اگر حق کو پالے دوگنا اجر ملے گا, ہمارا یہ ایمان ہے. دلیل چاہیے آپ کو, دیکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث میں آیا ہے کہ عصر کی نماز بنی قریظہ کے سوا نہ پڑھنا, عصر کی نماز بنی قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے. تو صحابہ نے سنی اس بات کو, پانچویں ہجری کی بات ہے, سن پانچ ہجری کی بات ہے, تو بنی قریظہ میں ہی نماز پڑھیں عصر کی, راست میں نہ پڑھیں. تو دو گروہ کے صحابہ کے, بعض نے عصر کی نماز راستے میں پڑھ لی اور بعض نے جا کے بنی قریظہ میں قضا پڑھ لی, دیر ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کسی بارے میں کون سا ایک کون غلط, کچھ فرمایا؟ خاموشی کا کیا مطلب ہے؟ اقرار ہے. کس چیز پہ اقرار ہے؟ کہ اختلاف ایسے مسائل میں ہو سکتا ہے امت میں. فروعی مسئلہ ہے, جن صحابہ نے سمجھا کہ اصل مقصد یہ ہے کہ نماز میں جلدی کرو, بنی قریظہ میں جانے میں جلدی کرو, دیر سے نہ پہنچنا, اور نماز وقت پہ پڑھنی ہے کیونکہ مسلمات میں سے, تو انہوں نے کیا کیا ہے, فوراً نکلے, گھر میں نہیں گئے, فوراً نکلے کیونکہ جہاد کا حکم آ گیا ہے, تو راستے میں ہی نماز پڑھ لی بنی قریظہ سے پہلے. کیونکہ اصل مقصد کیا تھا فرمان کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کا, کہ دیر سے نہ پہنچو, جلدی پہنچو بنی قریظہ میں. جنہوں نے کہا نہیں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ وہیں پر ہی جا کے نماز پڑھنی ہے, اور قضا بھی ہے تب بھی پڑھنی ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو یہاں پہ شریعت میں ایکسیپشن ہے, جا کے وہیں پہ نماز پڑھنی, اگرچہ قضا ہو جائے وہیں پہ جا کے نماز پڑھی. اختلاف ہوا, تفرقہ ہوا, میدان جنگ میں سب ایک ساتھ تھے کہ نہیں؟ سب ایک ساتھ تھے. آج یہی راستہ اپناتے ہوئے اگر ہمارے اصول عقیدے کے ایک ہو جائیں, فروعی مسائل میں اگر اختلاف ہو جاتا ہے کسی فروعی مسئلے میں, اگر اختلاف ہو جاتا ہے جو ان کے لیے جائز تھا اور گنجائش تھی, تو ہمارے لیے بھی گنجائش ہے انشاءاللہ. فروعی مسئلے میں اختلاف اگر ہو جاتا ہے دلیل کی روشنی میں, ٹھیک ہے نا, اگرچہ قول مرجوح کیوں نہ میرے نزدیک, لیکن فروعی مسئلہ ہے, ان کے نزدیک راجح قول ہے, دلیل انہوں نے ایسے سمجھی ہے, فروعی مسئلہ ہے. صحابہ میں بھی تھا, تابعین میں تھا, تابعین میں بھی تھا, چار اماموں میں تھا, محدثین میں تھا, فروعی مسائل میں اختلاف. تو آج بھی اس کی گنجائش ہے. ہم متحد ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ واللہ ہو سکتے ہیں. آج خارجی اپنی خارجیت چھوڑ دے, تکفیر چھوڑ دے کبیرہ گناہ کی وجہ سے, آج رافضی اپنی رافضیت چھوڑ دے, سابق رام کو برا بھلا کہنا, تکفیر کرنا, قرآن مجید کو محرف کہنا, وہاں تم ان کو گالیاں دینا اور زناکار کی نعوذ باللہ تہمت لگانا, یہ بد عقیدگی چھوڑ دے. آج جہمیت چھوڑ دے اپنی, یہ چھوڑ دے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, جبر کا عقیدہ ہے, ارجاع کا عقیدہ ہے, بد عقیدگی سب اگر چھوڑ دے, اگر معتزلہ اعتزال چھوڑ دے, اللہ تعالیٰ کے صفات کے انکار کو چھوڑ دے, اشعری ماتوری اپنے اشعری ماتوریدی کو چھوڑ دے, تو اصول ہمارے ایک ہی ہیں کہ نہیں؟ جھگڑا پھر ہمارا کیا ہے؟ تقدیر کے ممکن اگر چھوڑ دے اپنی تقدیر کا انکار کو, اور جو ارکان ایمان اس میں واپس آ جائے ہمارے ساتھ, تو اجتماع ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ امت ایک ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ بات فہم کی ہے. ہم کیوں کہتے ہیں فہم مسلف لازمی ہے, یہی وجہ ہے. اب یہ دیکھیں چھوٹی سی بات کو بھی کیسے سمجھتے تھے, واپس آتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ کہ ایک شخص آتا ہے مدینہ میں, دیکھیں مدینہ طیبہ ہے, مسجد نبوی میں, وہ کہتے امام صاحب میں نے احرام باندھنا ہے حج کے لیے یا عمرے کے لیے, میں اس وقت بھول رہا ہوں, میں نے احرام باندھنا ہے, تو میں یہیں سے احرام باندھ لیتا ہوں, میقات جانے کی کیا ضرورت ہے, چند ہی صرف فاصلے کی تو بات ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ فرماتے نہیں ایسا مت کریں, کیا مجھے گناہ ہوگا اگر میں ایسا کروں گا؟ کہتے ہیں ہاں. کہتے کیوں؟ کہتا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب الیم. امام صاحب یہ اب مجھے بتا رہی ہے آیت، یہ دلیل ہے کہ اگر میں یہیں سے احرام باندھ لوں اور ضرورت نہیں ہے جانے کی میقات کی طرف، ضروری نہیں ہے ادھر ہی کر لوں میں، تو اب یہ بتا رہے کہ یہ فتنہ ہوگا، عذاب علیم ہوگا. امام مالک نے فرمایا ہے جی ہاں، کیوں؟ کیونکہ سنت کی مخالفت ہو رہی ہے. یہ کہنا کہ جو میقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے احرام کے لیے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں تک جانا ہی نہیں ہے، اس کو آپ نے کینسل ہی کر دیا ہے، یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ یہ فتنہ ہے اور عذاب علیم اگر اس پہ آپ رہو گے. اس مسئلے کو دیکھو، عام سا مسئلہ سمجھا ہم سے، ہم کیا کہتے ہیں عام سا مسئلہ سمجھتے ہم، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب سنت کی مخالفت ہو رہی ہے، اتباع سنت عقیدہ کے اصول میں سے، اصل مسئلہ اتباع سنت ہے. یہ کہے کہ افضل وہاں سے ہے، میں کیا وہاں سے کر سکتا ہوں، اور مسئلہ ہے افضل تو وہ ہے مانتا ہوں میقات کی طرف جانا ہے، کیا یہاں سے جائز ہے اگر میں کر کے جو وہاں پر مجھے شاید موقع نہ ملے یا مسئلہ ہو جائے، افضل وہ ہے میں مانتا ہوں، لیکن یہاں سے جائز ہے کہ نہیں؟ یہ الگ بات تھی، اتباع سنت ہاتھ سے نہیں گئی، مانتے کہ سنت وہ ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جانا نہیں ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. انَ اللہ عند راجو. اب اس مسئلے کو دیکھتے آپ کتنے اور مسائل آپ تول سکتے اس مسئلے پہ، تو خبردار ہو جائیں ہر وہ لوگ، ہر وہ شخص خبردار ہو جائے، ہر وہ شخص جو مخالفت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی. پھر آخر میں فرمایا ہے الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد يعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئهم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، تحقیق وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو. ویوم یرجعون الیہ، اور اس دن کو جب اس کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. فینبئهم بما عملوا، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ انہوں نے کیا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے. تمام مسائل جو اس پوری صورت میں بیان کیے گئے ہیں، عمومی طور پر خصوصی طور پر جو آخری مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا، مخالفت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے، جو طریق ہے، جو راستہ ہے، جو حکم ہے، اس کی مخالفت کرنا. یاد رکھیں یقین ہر چیز جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں جمع ہے، السمانی السماوات، آسمان جتنے بھی ہیں سارے کے سارے، جو کچھ آسمانوں میں ہے مخلوقات، اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مالک، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور مالک ہے نہیں، اور جو مالک ہے اسی کا فیصلہ، اسی کا حکم چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے عمومی طور پہ پورے قرآن مجید میں کہ اطاعت میری ہوگی اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. ایمانیات درست کرنے پڑیں گے، شرک بدعات خرافات سے نافرمانی سے بچنا پڑے گا، اور جو مخالفت کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تو فتنہ اور عذاب علیم اس کا منتظر ہے نعوذ باللہ. تو جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں اس اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ یقینی بات ہے، اور فیصلہ بھی حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہی ہوگا، یعنی ماننے کے سوا کوئی اور چارہ ہے نہیں ہے. جو مالک ہے اس نے فیصلہ کر دیا ہے، یہ راستہ اسے اپنانا ہے بس. پھر فرمایا کہ کچھ لوگ کریں گے کچھ نہیں کریں گے عمل، کچھ لوگ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، منافقین بھی ہیں، اہل ایمان بھی ہیں، بیچ والے بھی ہیں، نئے بھی ہیں، اعراب بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، سب برابر نہیں ہیں نا. قد یعلم اللہ ما انتم علیہ، وہ خوب جانتا ہے جس حال پر تم ہو. قد کے بعد اگر فعل ماضی ہو، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع یقینی ہوتا ہے ہمیشہ. قد فعل مضارع کے بعد اس کا مختلف معنی ہے، تقلیل کے لیے ہوتا ہے، ممکن کے لیے ہوتا ہے، اور بعض اوقات تحقیق کے لیے بھی ہوتا ہے، یقین کے لیے بھی ہوتا ہے، زیادہ تر تقلیل کے لیے، یعنی کم احتمال ہے, احتمال کے لیے ہوتا ہے, ممکن ہے, نہیں بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو فعل ماضی کے ساتھ یقینی ہوتا ہے, بات ہی ختم, اس کو کوئی معنی ہے ہی نہیں. فعل مضارع یہاں پہ دیکھ, قد یعلم ما انتم علیہ, کیا ممکن ہے کچھ جانتا ہے کچھ نہیں جانتا ہے, یا کم جانتا ہے, یہ یقینی جانتا ہے, یقینی جانتا ہے. تو قد یعلم یہ صیغہ کیوں ہے, قد علیمہ کیوں نہیں ہے یقینی طور پہ؟ یہ خوبصورت انداز ہے بیان, خوبصورتی ہے, سبحان اللہ. پچھلے بھی گزر چکا ہے, دیکھیں پچھلی آیت میں قد یعلم اللہ الذین تسللوا منکم لواذا, یہاں پر قد ہے, کیونکہ جو لوگ چھپ کے جاتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکے دے رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھیں گے, تو آپ جانتے نہیں جانتے, ہمیں نہیں پتہ ہے. اس بیک گراؤنڈ میں جب وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں, اسی زبانی اسی طریقے سے, جبکہ یقین اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے نا, وہ بھی جانتا ہے اپنے دل سے, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں سبحان اللہ, کیونکہ ہمارے حال جس پر ہم ہیں, دین پہ ہمارا کیسا عمل ہے, ایمان ہمارا کتنا مضبوط ہے, اللہ سے ہم کو چھپا سکتے نہیں چھپا سکتے, چھپ کے سے کوئی گناہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, کیا کرنا ہے, قد یعلم, کیونکہ اگر کسی کو شک و شبہ تو وہ بھی دور ہو جائے. تو اسی طریقے سے وہی الفاظ استعمال کیے ہیں, بلکہ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے, کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے, کوئی تقلیل کی بات نہیں ہے. مزید وضاحت, وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا, وہ جس دن واپس لوٹ کر جائیں گے وہ, تو اللہ تعالیٰ خوب خبر دے گا, خوب بتائے گا, بِمَا عَمِلُوا, جو کچھ وہ یا جو کچھ انہوں نے کیا ہے. دو باتیں, پہلی بات یہ ہے قَدْ يَعْلَمُوا مَا أَنْتُمْ, مخاطب کون ہے؟ صیغہ مخاطب ہے. وَمَا يُرْجَعُونَ يَا تُرْجَعُونَ, ترجعون انتم, یرجعون ہم, اسے التفات کہتے ہیں, صیغۃ الالتفات, یعنی ایک مخاطب ضمیر ہے اس کو بدل کے ایک ضمیر غائب, تھرڈ پرسن جو وہاں پہ چلے گئے, سیکنڈ تھے انت, پھر تھرڈ میں ہوا یا ہم, ٹھیک ہے, کس کو جوڑنا ہوتا ہے نا کسی کو, یار بات سنو میں تم سے بات کر رہا ہوں. عام یوں کرتے ہیں نا کہ ایک بات کا انداز ہم بدل دیتے ہیں, یا زور سے جو بات کرتے ہیں اچانک ہمیں ٹون بدل جاتی ہے. کیونکہ قرآن مجید جو ہے تا قیامت رہے گا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو ہے, تو کہتے ہیں جھجھوڑنے کے لیے بعض ایسے طریقے ہیں, اس میں سے ایک طریقہ التفات کا ہے. بعض انسان پڑھتے پڑھتے نا ایک فلو میں چلا جاتا ہے تو دھیان نہیں دیتا بعض مسائل کو. اب دیکھیں قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ, بات ہماری ہو رہی تھی, مخاطب کی بات ادھر چلی گئی, تو بندہ دھیان سے سنتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے, کیونکہ حساب آپ کا ہوگا, میرا ہوگا, سب کا ہوگا. واپس لوٹ کر اسی رب کی طرف واپس جانا ہے جو خوب جانتا ہے ہمارے حالات کو, ہم کس حال میں ہیں, یعنی ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے دین کے اعتبار سے. دنیا تو گزر رہی ہے نا, کافر کے بھی مومن کے بھی سب کی گزر رہی ہے نا. رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میری زندگی کیسے گزر, میرے حالات کیا ہیں, اور واپس بھی اسی رب کو جواب دینا ہے جو تمام کائنات کا مالک ہے, میرا بھی مالک ہے, اسی نے حساب لینا ہے اور میں نے حساب دینا ہے. کیا حساب ہوگا؟ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا, یخبرہم نہیں ہے خبر, جزوی طور پر آپ کو انفارمیشن دی جاتی ہے کسی خبر کے بعد, یُنَبِّئُهُم تمام مکمل خبر, کہتے ہیں اے ٹو زی پوری مکمل خبر ڈیٹیل کے ساتھ. یعنی جس شخص نے کوئی گناہ کیا ہے پہلے سٹیپ سے لے کے گناہ کرنے کے بعد تک جو بھی تھا اس نے کیا نا, سب سامنے آ جائے گا. اسے نبا کہتے ہیں, خبر تم نے گناہ کیا ہے, نبا تم نے مکمل طریقے سے کیسے گناہ کیا ہے, پوری تفصیل ہوگی, نافرمانی تم سے کیسے ہوئی, دل سے ارادے سے لے کے زبان کے قول تک, چلنے تک, عمل تک, بدکاری کرنے تک, سب کچھ مکمل خبر ہے. اور پھر تمام حالات کی جب بات ہوئی ہے تو لفظ بھی ایسے, فَيُنَبِّئُكُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا, اس کو ان کو خبر دے گا جو کچھ انہوں نے کیا ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں قول بھی شامل ہے, جو ہم کہہ رہے ہیں ہم شاید بھول جائیں وقت کے ساتھ ساتھ, وہ بہت کچھ بھول بھی گئے, کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں, اور خوب جاننے والا رب بھی اچھی طرح سن رہا بھی ہے, جان بھی رہا ہے, سب درج ہو رہا ہے. قیامت دن نامہ اعمال ایسے کھول کے رکھ دیا جائے گا, مد البصر ہوگا اس میں, صغیرتن قبل الکبیرہ, سب لکھا ہوا ہے, چھوٹی بات بھی ہوگی بڑی بات بھی ہوگی, چھوٹا کام بھی ہوگا, بڑا کام بھی ہوگا, جو ہم نے کیا سب ہوگا, جس سے توبہ کی وہ مٹا دیا جائے گا. توبہ ہے تو بات ختم ہے, نہیں ہے اس میں. توبہ نہیں کیے تو سب ہے اس میں. اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں, چھوٹا سا ایک کپ لے لیں ایسا بس, اور کچھ پتھر اگر ہیں آپ کے پاس لے لیں, جب کوئی نہ فرمان اس میں پتھر ڈال دیں بس, چھوٹے سے گلاس میں, اور رات کو دیکھے سونے سے پہلے اس میں کتنی پتھر ہیں, بھر گئے کہ نہیں بھر گئے. ہم تو بھول جائیں گے نا, لیکن نام اعمال میں یہ سب شامل ہے. ایک چھوٹا سا گلاس ہم بھر دیتے ہیں ایک دن میں ایسی باتیں کرنے سے جو ہم نے نہیں کرنی چاہیے تھی, ایسا کام کرنے سے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. نام اعمال میں جو درج ہے پچھلے 40-50 سالوں سے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کون سی بات کب کی پتہ ہی نہیں, کب کسی کا دل دکھا ہے, غیبت کر دی ہے, چور خوری ہو گئی ہے, کسی پہ ظلم ہو گیا, قولاً یا فعلاً, ہمزہ ہے لمزہ ہے, بہت ساری چیزیں, آفات اللسان, صرف زبان کے اگر ہم گننا چاہیں وہ انگنت ہے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. فَنُبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا, تاکہ خبردار ہو جائیں, دیکھ لیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں, سب کی خبر حساب سے پہلے ہمیں ملے گی, پھر حساب ہوگا, پھر ہمیں اس کی جزا یا سزا ہوگی. واللہ بکل شیء علیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو, ہر شے کو خوب جاننے والا ہے. قد یعلم کل شک, کچھ وہ باقی رہا اور عربی قاعدہ ہے, قد فعل مضارع کے ساتھ جب آتا ہے تو یقین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, جبکہ بنیادی طور پر یقین کے لیے نہیں ہوتا, مشکوک بات ہو بھی سکتی نہیں بھی ہو سکتی, لیکن جب یقینی بات ہوتی ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے جب بات یقینی ہو. کسی مسلمان کو شک نہیں, اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, خوب رکھتا ہے, اس میں شک کرنا کفر ہے. لیکن بار بار اسے مزید بیان کیا گیا ہے, زور دیا گیا ہے, صیغہ بھی وہی استعمال کیا گیا جو شاید بعض لوگوں کے ذہن میں گھومتا. تو اپنے ذہن کو صاف کریں, رب پر ایمان کو درست کریں. اس لیے شروع میں کیا فرمایا, الذین آمنوا باللہ ورسولہ, تو اللہ تعالیٰ پر ایمان سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صفت العلم پر بھی ہمیں ایمان ہونا چاہیے کہ وہ علیم ہے, خوب جاننے والا ہے. جس نے اس صفت کا انکار کیا, دیکھے وہ کہاں پہ ہے, رب کا حساب دینا انکار کیوں کیا, کس بنیاد پہ کیا ہے. معتزلہ نے تمام صفات کا انکار کیا ہے, جہمیہ نے اسماء صفات کا تمام انکار کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے بغیر علم کے. اس معاملے کو جا کے حل کریں, ذرا بتائیں, ذرا علیم ہے بغیر علم کے. اس بوتل میں پانی ہے بغیر پانی کے, بتائیں ذرا, پانی بغیر پانی کے ہے, بات عقل میں آ رہی ہے, سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس بوتل میں پانی ہے بغیر پانی کے, بتائیں ذرا, یعنی بوتل پانی ہے یا نہیں ہے نا؟ بوتل خالی ہے تو پانی نہیں ہے, بوتل میں پانی ہے تو پانی ہے نا, بوتل میں نہ پانی ہے, بوتل میں پانی ہے بغیر پانی کے. کہتے ہیں عقل یہ کہتی ہے, یہ کون سی عقل ہے, یہ پاگل کی عقل ہے, یہ کسی عقل مند کی عقل ہے؟ کسی ذات کو بغیر صفت کے آپ ثابت نہیں کر سکتے میرے بھائی, اس کا وجود ہی نہیں ہوتا. یہ بوتل میں پانی بغیر پانی کی مطلب بوتل ہی نہیں ہے نا, جب بوتل کو پانی سے جوڑا ہے پانی کی نفی کر دے, بوتل بھی نہیں باقی بچی نا. تو اللہ تعالیٰ سبحانہ جل شانہ ہو, جتنی بھی قرآن مجید میں صحیح حدیث میں صفات موجود ہیں, سب کو ذکر, سب کا انکار کرنا ہے. رب کریم فرماتے ہیں میری یہ صفات, میرے یہ نام ہے. کچھ ایسا کہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے, آپ کہتے ہیں یہ میرا نام ہے, کہتے ہیں نہیں میں نہیں مانتا تمہارا نام ہے. خوش ہوں گے آپ, میرے باپ کا نام یہ, کہتے نہیں میں نہیں مانتا تمہارے باپ کا نام ہے, یار میرے باپ یہ خوبی تھی, نہیں مانتے تمہارے باپ یہ خوبی تھی. آپ اسے بات کریں گے, سمجھائیں گے اسے, ایسا شخص جو اسے سمجھانے کی ضرورت ہے, آپ کو اسے محبت ہوگی یا نفرت ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کتنی آیت کا اختتام اللہ تعالیٰ صفات سے ہوئے, دیکھ قرآن مجید میں سب کو اڑا دیا, انکار کر دیا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. یہ ایمان میرے اندر یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈروں, اپنے قول فعل درست کروں, اپنے رب کو راضی کروں, تب تاکہ جب میرا حساب ہو تو اس حساب میں, اس امتحان میں میں کامیاب ہو جاؤں. جو کہ اللہ تعالیٰ علیم بغیر علم کو تو جانتا ہی نہیں ہے, جب تک کوئی چیز ہوتی نہیں ہے اللہ بعد میں جانتا, پہلے اللہ تعالیٰ جانتا ہی نہیں ہے. یعنی میں نے بوتل اٹھائی ہے, پانی پیا ہے, اللہ کو پہلے پتا نہیں تھا کہ میں بوتل اٹھاؤں گا پانی پیوں گا, جب میں بوتل اٹھاؤں گا میں نے پانی پی لیا, پھر اللہ کو پتا چلا کہ میں نے پانی پیا ہے. مخلوق کو خالق میں فرق ہے اس علم کا. پھر علم ازلی کیا ہوتا ہے؟ بالکل شئی علیم کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کا عالم کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر علیم کیوں ہے؟ عالم میں ایک دفعہ جان لیا, علیم میں خوب جاننے والا صیغہ مبالغہ کیوں ہے؟ بکل شئی علیم کیوں فرمایا؟ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اب تشبیہ کس نے دی خالق مخلوق؟ ہم نے دی ہے, اہل سنت نے, یا تم لوگوں نے دی ہے؟ پھر مانتے بھی نہیں کہ تشبیہ لازم آتی, ہم نے انکار کر دیا. علم تو انسان کو ہوتا ہے, انسان مخلوق ہے, اگر رب کو علم ہوگا تو وہ بھی مخلوق, سب تشبیہ آئے گی, ہم انکار کر دیتے. جو ذات بغیر صفت کے وہ عدم ہے, عدم میں کچھ نہیں ہوتا. تم لوگوں نے رب کو عدم سے تشبیہ دی ہے اور رب کے وجود کا انکار کیا ہے, لیکن آپ کو بس سمجھ نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ جس چیز کو آپ نے قرآن سنت پہ آگے کیا ہے عقل کو, اسی سے تمہیں ٹھوکر لگی ہے, اب تمہاری عقل کام نہیں کر رہی, اور رب کی یہی سزا کافی ہے. رب نے کیا فرمایا ہے ابھی؟ فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ تو فتنہ ہے نا, فتنہ ہے کہ نہیں؟ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. آفت زدہ لوگ ہیں, واللہ عقل کام نہیں کر رہی, عقل مانے گی بھی نہیں کبھی, کیونکہ عقل کا غلط استعمال کیا ہے, عقل کی جگہ ہے ہی نہیں. رب تک رسائی ہے, یہ اللہ کے لیے جائز ہے یہ ناجائز ہے, یہ معتزلہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر فرض ہے کہ نافرمان کو سزا دے, اسے معاف کیوں کرتے ہیں؟ شفاعت کا وجود ہی نہیں, ہم شفاعت کا انکار کرتے ہیں, کیوں شفاعت ہوگی؟ ایک نافرمان ہے, توبہ نہیں کی اس نے, اللہ پر فرض ہے کہ اسے جہنم میں سزا دے, اللہ پر فرض ہے. رب تک رسائی ہے, اللہ کے لیے کیا جائز کیا ناجائز ہے, اللہ کا کوئی نام کوئی صفت نہیں, تقدیر کا مکمل انکار, اور عقل بھی نہیں مانتی. اللہ کے لیے بتائے فتنہ ہے کہ نہیں؟ فلیحدر, خبردار ہوئے, بچایا اپنے آپ کو فتنے سے. مخالفت آپ صلی اللہ کے حکم کی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مخالفت ہے آپ صلی اللہ کے حکم کی, فتنے میں مبتلا ہوئے ہیں, اور جس کا خاتمہ اسی فتنے میں ہوا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم ہے نعوذ باللہ. توحید اسماء و صفات خصوصی طور پر اس کا اہتمام کرنا, اس علم کو صحیح راستے سے صحیح سور سے حاصل کرنا, سلف کا جو طریقہ ہے جو منہج ہے اسے اپنانا. اپنے آپ سے صرف سوال کر لو, اپنے آپ کو میں حنفی کہتا ہوں, مالک شافعی کہتا ہوں, فروع میں میری نسبت ان کبار علماء کی طرف ہے, اماموں کی طرف ہے. ان اماموں نے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کیا کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کو مانتے تھے, مکمل انکار کرتے تھے, جزوی انکار کرتے تھے. یقین طور پر کوئی تو علم ہوگا نا جو چھوڑ کے پیچھے گئے ہیں, فقہ کی کتابیں چھوڑ کے گئے ہیں, بہت سارے کچھ چھوڑ کے گئے ہیں, صرف عقیدے کے مسائل نہیں چھوڑ کے گئے. یہ نہیں بتایا کہ رب کہاں پہ ہے, یہ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں کہ نہیں. قرآن کی تفسیر کا کچھ نہیں اس عالم کے, اس امام کا کچھ بھی موجود نہیں ہے. کیا ممکن ہے یہ؟ ناممکن ہے. بس آپ نے آپ سے سوال کر لیں, پوچھ لیں کہ امام مالک رحمہ, اگر آپ کو کہتے ہیں میں مالک ہی ہوں مثال کے طور پہ, امام مالک رحمہ اللہ کا کیا عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں. امام مالک کا کیا عقیدہ؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی تھا, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود تھا؟ اپنے آپ سے پوچھو, پتہ ہے یا پتہ نہیں ہے؟ دو آپشن ہے نا, پتہ ہے. کیا پتہ ہے؟ کہ امام مالک نے فرمایا ہے کہ الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب وسؤال عنه بدعه. استواء کے معنی معلوم ہے, بلندی پر ہے اللہ تعالیٰ, عرش سے اوپر ہے, میرا ایمان ہے. کیفیت مجهول ہے, کیسے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے؟ اسے سمت لازم آتے, جسم لازم آتے ہے نہیں, کیفیت ہے مجهول. ہم جانتے ہیں, اللہ نے ہمیں بتایا نہیں ہے کہ کیفیت کیا ہے, اسے ہم جانتے بھی نہیں, اس کی بات بھی نہیں کرتے. ایمان واجب ہے, کو اللہ نے فرمایا الرحمن علی عرش استوى, میرا ایمان ہے. سوال کرنا کیسے مستوی ہوا ہے بدعت ہے, اسے سوال کیسے کا کرو ہی نہیں, آپ کو تشبیہ کی طرف لے کے جائے گا, پھر آپ کو انکار کی طرف, تعطیل کی طرف لے کے جائے گا, مت کرو یہ سوال, یہ بدعت ہے. یہ امام مالک کا قول ہے, اور تمہاری فقہ سے بھی زیادہ مشہور ہے. امام مالک کے اس قول کو چھوڑ دیا ہے جو عقیدے کے اصول کے تعلق سے ہے, اور رب کی ذات کے تعلق سے ہے, اور فقہ امام مالک کی لے لی ہے. یہ انصاف ہے اللہ کے لیے بتائے, اسے انصاف کہتے ہیں. اگر آپ کے نزدیک بہت بڑا امام ہے فقہ آپ نے لیا, اپنے آپ کو مالک ہی کہتے ہیں اس نے کہ میں مالک ہوں مثال کے طور پہ, تو امام مالک رحمہ اللہ کا عقیدہ کیوں نہیں اپنایا؟ کیوں کہتے ہیں ہم اصول میں اشعری ہیں فروع میں مالکی ہیں, اصول میں اشعری ماتوریدی ہیں فروع میں ہم حنفی ہیں, کیوں کہتے ہیں؟ اپنا عقیدہ درست رکھیں, اللہ کے لیے درست رکھیں, اپنے آپ کو فتنے سے بچائیں, عذاب علیم سے بچائیں. آپ علیہ السلام کی مخالفت ہو رہی ہے, خبردار ہو جائیں, ابھی وقت ہے واللہ, سانسیں جاری ہیں, توبہ کر سکتے ہیں. اس وقت اہل قبلہ کا جو سب سے بڑا جھگڑا ہے وہ اسماء و صفات کے باب میں ہے, بہت سارے گروہ بندی ہو چکے, فرقے ہو چکے ہیں امت, ختم کریں یہ سب, واپس آئیں جس پر سلف تھے. امام مالک کا عقیدہ کیا تھا, ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا تھا, ان سے پہلے امام بن سیرین کا عقیدہ کیا تھا, ان سے پہلے محمد امام سنسوہی جن میں وفات ہوئی ہے, عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ, ان کا عقیدہ کیا تھا, ان سے پہلے اب صحابہ کو دیکھ لیں ان کا عقیدہ کیا تھا, واپس آئے نا. اگر نہیں پتا تو پوچھیں ان سے جو ان کے عقیدے کو بیان کریں گے. آپ کی امامت سے اپنے علماء سے پوچھیں وہ تو آپ کو ادھر ادھر بتائیں گے, ان کی بات کبھی نہیں کریں گے. پھر آپ کو اپنی باتیں بتا کے, اپنے اصول بتا کے, اشاعرہ کے, کلابیہ کے, ماتوریدیہ کے آپ کو گھما دیں گے. آپ کو سیدھا سوال, سمپل سوال, امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے, ایمانیات کے تعلق سے, اللہ تعالیٰ صفات کے تعلق سے, سیدھا سوال پوچھے. سلف کا عقیدہ کیا تھا, صحابہ کا عقیدہ کیا تھا, کیا صحابہ نے تعویل کے نام پہ تحریف کی ہے کسی چیز کی, انکار کیا ہے, یہ کسی صحابی سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ علیم ہے بغیر علم کے, ممکن ہے کہ عقل یہ مانتی ہے بات, کبھی ممکن ہے؟ نہیں ہے. قرآن مجید نازلوں کے زمانے میں براہ راست علم حاصل کیا ہے, یہی آیتوں کے کانوں میں گئی, سنا ہے, کسی صاحب نے اعتراض کیا ہے, یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اللہ عرش پر مستوی ہے, کیف استوی, کیسے مستوی, اسے جسم لازم آتا ہے, سمت لازم آتا ہے, ہم کیسے سمجھے, کیسے مانے, ممکن نہیں ہے. کسی نے سوال کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. آپ کیوں سوال کرتے ہو, کہاں سے بدعقیدگی آئی ہے؟ دیکھیں ہر چیز کی ایک تاریخ ہوتی ہے نا, ایک ابتدا ہوتی ہے نا, دیکھیں کہاں پر ابتدائی جڑ کہاں پہ, جڑ کو ختم کرو نا, چھوڑو اس کو. میں تو آپ آسان طریقہ بتا رہا ہوں, سلف کا منہج کو دیکھ لو, سلف کا عقیدہ کو دیکھ لو, بات ہی ختم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ راضی ہو, اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی علم نافع قرآن صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنوں کو صحیح سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.